darsequran.com आपके लिए पेश करता है तफ़सीरे कुरान मौलाना असलम शेखुपुरी साहब की आवाज में।
और अल्लाह कहते हैं याद करने के लिए आसान, पढ़ने के लिए आसान और समझने के लिए आसान।
इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर आप सुनिए मारूफ आलम दीन के इस्लाही बयान।
तो इस्लाम का नजरिया ये है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
हम बोनात बच्चों के लिए इस्लाही कहानियां और बहुत कुछ।
मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी में अपना नसीब आ रहा है।
www.darsequran.com
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم। आज के दरस का आगाज सूरह आले इमरान की आयत नंबर 10 से किया जा रहा है। अल्लाह फरमाते हैं कि इन्नल लजीना कफरु लन तुगनी अनहुम अम्वालुहुम, बेशक वो लोग जो काफर हैं उनके माल और उनकी औलादें अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ भी काम नहीं आएंगे। वउलाइकहुम वकूदुन नार, और यही लोग हैं दोजख का ईंधन। कुफार को अपने अम्वाल और अपनी औलाद पर बड़ा घुमंड था। वो कहा करते थे वकालू नहनु अक्सरु अम्वालम व औलादम व मा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, हम अम्वाल में भी तुमसे ज्यादा और औलाद में भी तुमसे ज्यादा और हमें अजाब नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया कि ये चीज़ें उन्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती, और मुसलमानों को कुफार के पास ये चीज़ें देखकर धोखे का शिकार नहीं होना चाहिए। सूरह तौबा की आयत नंबर 85 में फरमाया वला तुअजिबका अम्वालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया व तज़हक अनफुसुहुम व हुम काफिरून। उनके माल और उनकी औलादें ये आपको ताज्जुब में न डालें। अल्लाह चाहता है कि उनको इस माल के जरिए, इस औलाद के जरिए दुनिया की जिंदगी में अजाब दे और कुफर की हालत में उनकी रूह निकल जाए। ये जो फरमाया जा रहा है कि काफरों को उनके अम्वाल और उनकी औलादें अल्लाह के मुकाबले में कुछ फ़ायदा नहीं देंगी, तो ये सारे काफरों को शामिल, नजरान के नसारा का जो वफद आया था उसको भी शामिल, यहूद और मुशरकीन को भी शामिल। फिर ये भी याद रखें कि जाहिली कौमों का ये अकीदा रहा कि अगर नरीना औलाद माँ बाप की तरफ से दान पुन कर दे तो वालदेन की निजात हो जाती है, अगरचे वो ईमान से महरूम हो। अगर नरीना औलाद वालदेन की तरफ से कुछ सदका खैरात कर दे तो वालदेन की निजात हो जाती है, अगरचे उनका खात्मा ईमान पर न हुआ हो। और अल्लाह कह रहे हैं कि काफिरों को उनके माल और उनकी औलादें कुछ भी फायदा नहीं दे सकते, तो ये इस अकीदे की, गलत अकीदे की तरदीद कर दी। अल्लाह की नज़र सारे जहानों पर, सारे मजहबों पर, हर किस्म के नजरियात पर, हर किस्म के ख्यालात पर। न जाने अल्लाह पाक कुरान करीम में किस किस गलत नजरिए और सोच की तरदीद फरमा रहे होते हैं और हमें उसकी खबर भी नहीं होती। इसाले सवाब का नजरिया तो इस्लाम में भी है, लेकिन इसाले सवाब के लिए बुनियादी शर्त किसी का साहब ईमान होना है। मोमिन के लिए तो इसाले सवाब हो सकता है, काफिर के लिए इसाले सवाब नहीं हो सकता। कुफर पर मरने वाले को اس کا مال اور اس کی اولاد عذاب سے نہیں چھڑا سکتے، جبکہ جاہلی قوموں کا یہ نظریہ تھا کہ چھڑا سکتے ہیں، تو اللہ نے یہاں اس کی تردید فرما دی. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ معاملہ فرعون والوں کے ساتھ ہوا اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے، قوم فرعون کو، عاد اور ثمود کو، قوم لوط کو، مدین والوں کو، ان کے اموال اور اولاد نے کوئی فائدہ نہ دیا. تو فرمایا گیا کہ یہ دائمی دستور ہے، جیسے فرعون، عاد، ثمود وغیرہ کو ان کے اموال اور اولاد نے کوئی فائدہ نہ دیا، تو قریش کو، مشرکین مکہ کو، نجران کے عیسائیوں کو اور یہود کو بھی ان کے اموال اور ان کی اولادیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے نافرمانوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، فرما دیجئے کافروں سے، ان قریب تم مغلوب ہوگے اور تمہیں جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف. وَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ یوں تو سارے کافروں سے خطاب ہے، لیکن خاص طور پر یہودیوں سے، جو شرارت اور خباثت اور مکر و فریب سے باز نہیں آتے تھے. انہیں کہا گیا کہ تم قریش کے انجام سے ڈرو، جیسے قریش مغلوب ہوئے تم بھی مغلوب ہو کر رہو گے. چنانچہ ایسے ہوا، بدر میں قریش کو ذلت آمیز اور عبرت ناک تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر بنو قریظہ، بنو نذیر وغیرہ کو مدینہ سے نکلنا پڑا. فرمایا کہ قد کان لکم آیتن فی فئتین التقطا، قد کان لکم آیتن فی فئتین التقطا، تمہارے لیے نشانی ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں مقابل ہوئے، جو آپس میں ٹکرائے. جنگ بدر کا ذکر ہے. دو گروہ، ایک طرف اہل ایمان کا گروہ اور دوسری طرف کفار اور مشرکین کا گروہ. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، کوئی ذاتی غرض نہیں تھی، نہ زمین، نہ وطن، نہ مال، نہ دولت، نہ خاندان، نہ قبیلہ، محض اللہ کی رضا، اعلی کلمت اللہ، دین کی سربلندی ان کے پیش نظر تھا. اسی لیے انہوں نے جنگ میں خون کے رشتوں کی بھی پرواہ نہ کی. اگر بیٹا لشکر کفار میں تھا تو باپ کی تلوار بیٹے پر اٹھ کر رہی، اس لیے کہ یہ جنگ دو قبیلوں کی نہیں تھی، دو خاندانوں کی نہیں تھی، عربوں اور اجمیوں کی نہیں تھی، یہ جنگ اہل ایمان اور اہل کفر کی تھی. تو فرمایا کہ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، واخرى کافرۃ، اور دوسرا گروہ کافر تھا. ایک جماعت کو اپنی کثرت پر گھمنڈ تھا، کفار کو اپنی طاقت پر، اپنے وسائل پر، اپنے تجربے پر اور اپنی افرادی قوت پر ناز تھا. مسلمان 313، مسلمانوں کے پاس صرف 6 زرہ، 8 تلواریں اور اکثر پیدل. کافر 1000، ہر طرح کا ساز و سامان ان کے پاس، کھانے پینے کی فراوانی، اسلحے کی کثرت، مگر ایک چیز تھی جو ادھر تھی اور ادھر نہیں تھی, اور وہ تھی اللہ کی مدد, ایمان اور یقین. سیرت کی کتابوں میں اس موقع پر ایک واقعہ نقل کیا گیا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت, دانشمندی اور حالات کے تجزیے پر عبور کا اندازہ ہوتا ہے. سیرت ابن اسحاق میں ہے, حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک سیاہ غلام کو پکڑ لیا, اس سے پوچھا قریش کی تعداد کتنی ہے, وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا. اس نے کہا مجھے نہیں معلوم, ہم اس کی پٹائی لگاتے. وہ کہتا رک جاؤ بتاتا ہوں, جھوٹ موٹ بول دیتا ہم چھوڑ دیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سچ بولتا ہے تو تم مارتے ہو, وہ جھوٹ بولتا ہے تو تم چھوڑ دیتے ہو. پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے لشکر میں روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ اس نے کہا یومن تسعن و یومن عشرن, ایک دن 9 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں اور دوسرے دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا القوم ما بین 900 الى 1000, ایسے لگتا ہے کہ کفار کے لشکر میں 900 سے لے کر 1000 تک افراد ہیں. اس لیے کہ ایک اونٹ 100 افراد کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو بہرحال کفار کو اپنے وسائل پر, اپنے تجربے پر, اپنے پیسے پر, اپنے اسلحے پر ناز تھا. مسلمان ان کے مقابلے میں تعداد میں بھی کم, اسلحہ نہ ہونے کے برابر, اس لیے کہ جنگ کے ارادے سے تو آئے ہی نہیں تھے. آئے تھے ابو سفیان کے تجارتی کارواں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے, اور یہاں جنگ کی صورت بن گئی, سواریاں بھی نہیں تھیں اور بھوک سے پیٹ کمر کے ساتھ لگے ہوئے. لیکن اللہ نے یہ کیا کہ کفار نے جب مسلمانوں کے قلیل لشکر کی طرف دیکھا تو انہیں مسلمان اپنے سے دگنا دکھائی دیے. مسلمان تھے 313, کافر تھے 1000. نظر جو دوڑائی تو لگا کہ مسلمان 2000 ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نصرت کی صورت تھی, اور یہ بھی ممکن ہے کہ میرے آقا نے اور آپ کے آقا نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صرف مسجد کے امام, منبر کے خطیب اور مربی اور معلم اور مرشد اور صوفی, عابد اور زاہد ہی نہیں تھے, بہت بڑے مجاہد اور سپہ سالار بھی تھے. ممکن ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی صفیں اس طریقے سے ترتیب دی ہوں اور ان کے لشکر کو ایسے پھیلا دیا ہو کہ کافروں کو مسلمانوں کا لشکر 2000 دکھائی دیا. ایک مطلب اس آیت کا یہ بیان کیا گیا, یرونہم مثلیہم رأی العین, کافر مسلمانوں کو دو گنا دیکھ رہے تھے اپنے آپ سے, کھلی آنکھوں سے, کھلی آنکھوں سے ان کو دو گنا دیکھ رہے تھے. اور دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے. یہ بھی صحیح, تھے تو کفار مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ, لیکن مسلمانوں کو صرف 2 گنا زیادہ نظر آ رہے تھے. تھے تو 1000 اور لگ رہے تھے 600 سوا 600.
www.dasquran.com.
اور اسلام کا حکم یہ, اور یہ بھی حکم تخفیف کے بعد کا ہے, تخفیف کے بعد کا, کہ اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں 2 کافر ہوں تو مسلمان کو میدان جنگ سے فرار کی اجازت نہیں ہے. میں تخفیف کے بعد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے حکم یہ تھا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں اگر 10 کافر ہوں تو مسلمان کو میدان سے بھاگنے کی اجازت نہیں. تو بہرحال مسلمانوں کو کافر دگنا دکھائی دے رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اور اللہ اپنی نصرت کے ساتھ تائید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے, اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. اللہ کی نصرت مشروط ہے دین کی نصرت کے ساتھ. سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. اللہ کے دین کی مدد اللہ کی نظر میں کتنا بڑا عمل ہے. اللہ کہتے ہیں تم میرے دین کی مدد کرتے ہو تو گویا کہ میری مدد کرتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا من انصاری الی اللہ, اللہ کی طرف, اللہ کے لیے کون ہے میرے مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا تھا, چند مخلص صاف دل انسانوں نے کہا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار. کیا مطلب؟ نحن انصار الدین اللہ, ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. اللہ کو اپنی خدائی کے لیے, اپنی عظمت کے لیے, اپنے جلال کے لیے, اپنے جبروت کے لیے, اپنی سلطنت کے لیے, اپنی بادشاہت کے لیے, اپنے خزانوں کی حفاظت کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اللہ نے اپنے دین کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ لوگ اللہ کے دین کی مدد کر کے اللہ کی محبت کے مستحق بن جائیں اور اللہ کی نصرت کے مستحق بن جائیں. تو اللہ کی نصرت مشروط ہے دین کی نصرت کے ساتھ. سورہ روم میں اللہ نے فرمایا مکان حقا علینا نصر المؤمنین, ہم پر ایمان والوں کی مدد کرنا واجب ہے. اللہ کہہ رہا ہے لازم ہے مجھ پر ایمان والوں کی مدد کرنا. واجب, فرض, نفل, مستحب, سنت, ان کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں بندوں کے ساتھ ہے. اللہ پر تو کوئی چیز لازم نہیں, لیکن اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر لازم کر لیا ایمان والوں کی مدد کو. لیکن ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن گواہی دے کہ یہ ایمان والے ہیں, وہ نہیں. بہت بڑا فتنہ. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اثر علی الرجال من النساء, میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا. اس میں شک ہی کیا؟ جو فحشہ عورت ہے, جو بے پردہ عورت ہے, جو بے حیا عورت ہے, جو ضمیر فروش, عزت فروش, حیا فروش عورت ہے, وہ معاشرے کے لیے, جماعتوں کے لیے, افراد کے لیے, خاندانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. لیکن اگر عورت کی طرف میلان شریعت کی حدود میں ہو, عشق و محبت ہو لیکن شریعت کے دائرے میں. اکبر کا ایک شعر یاد آ گیا, بڑا عجیب شعر کہہ گئے, عاشقی جب قید شریعت میں آ جاتی ہے, عاشقی جب قید شریعت میں آ جاتی ہے تو جلوہ کثرت اولاد دکھا جاتی ہے. عشق و محبت ہو لیکن قید شریعت میں ہو, شریعت کی حدود کو پائمال کر کے نہ ہو. محبت ہے تو نکاح کیا جائے, اور اپنی منکوہا سے ٹوٹ کر محبت کی جائے, ٹوٹ کر محبت کی جائے. یہ محبت قابل ترک نہیں بلکہ قابل رشک ہے, ہونی چاہیے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, عورت کے بارے میں فرمایا الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. یہ دنیا تو ساری متاع ہے, نفع کی چیز ہے, اور فرمایا کہ سب سے بہترین متاع وہ نیک عورت ہے, وفادار بیوی ہے. اب یہاں جو پہلی حدیث میں عورت کو مردوں کے لیے فتنہ قرار دیا گیا, تو بعض ایسے لوگ جو عوام کو احادیث سے متنفر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو عورتوں کو برگلانے کے لیے, بر انگیختہ کرنے کے لیے کہتے ہیں دیکھو تمہیں حدیث فتنہ کہتی ہے, فتنہ. حالانکہ عربی زبان میں فتنہ اس معنی میں نہیں جس معنی میں اردو میں ہے. اللہ نے مال کو بھی فتنہ کہا, اولاد کو بھی فتنہ کہا, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے اموال بھی فتنہ, تمہاری اولاد بھی فتنہ. فتنہ کا معنی کیا, معنی کیا؟ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے, ان کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جاتا ہے, آزمائش مقصد ہے. دوسری چیز جس کا ذکر کیا مرغوب چیزوں میں سے, وہ بنین ہے, بیٹے. یوں تو انسان کو اپنی ہر طرح کی اولاد سے محبت ہوتی ہے, لیکن فطری طور پر بیٹی کے مقابلے میں بیٹے سے محبت اور چاہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیٹی کو بہرحال ایک نہ ایک دن گھر سے رخصت ہو جانا ہے, اور بیٹا اس کے بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے, اس کا معاون اور مددگار بنتا ہے. اس لیے بیٹوں کا ذکر جو خاص طور پر کیا, وہ عام انسانوں کی طبیعت کے پیش نظر, وگرنہ خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی سے بہت زیادہ محبت تھی. آپ سفر پر جاتے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ضرور مل کر جاتے, اور سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے جا کر ملتے. بیٹی سے محبت, اور بیٹی سے محبت کرنے کی آپ نے تلقین فرمائی, کہ فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کی کفالت اور تعلیم و تربیت کا حق ادا کیا, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں. تو بیٹوں کا ذکر فرمایا. بل بنین, تیسری چیز, بل قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر. سونے چاندی, مال و دولت کی محبت, یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے. اس لیے کہ روپیہ پیسہ یہ ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے. روپیہ پیسہ خود مقصود نہیں بلکہ مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. روپے پیسے سے کپڑا لتا حاصل کرتا ہے, روپے پیسے سے سواری حاصل کرتا ہے, روپے پیسے سے پیٹ کی آگ بجھاتا ہے, روپے پیسے سے اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے, روپے پیسے سے مکان بنا سکتے ہیں. تو اس لیے اس کا بھی ذکر کیا کہ انسان کے دل میں اس کی محبت بھی ہے, لیکن اتنی محبت نہ ہو کہ مال و دولت کی محبت میں دیوانہ اور پاگل ہو جائے. جیسا کہ ایک حدیث میں ترمذی کی روایت ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو کان لابن آدم باب من مال لابتغى الیہ ثانیا, اگر انسان کے پاس مال و دولت کی ایک وادی ہو, سونے چاندی سے بھری ہوئی ایک پوری وادی, تو اس کا دل چاہے گا کہ ایک وادی اور مل جائے, اور دو مل جائے تو اس کا دل چاہے گا کہ تیسری مل جائے. پاگل ہو جاتا ہے, ایک دو تین چار کے چکر میں رہتا ہے. ایک فیکٹری لگا لی, دوسرے کے چکر میں, دو لگا لی تیسری کے چکر میں, یہاں تک کہ ایسے بھی ہیں سو سو لگا لی لیکن اب بھی پیٹ بھرتا نہیں ہے, اور اب بھی حالات کا شکوہ ہی کرتا رہتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, بلا یملا جوف ابن آدم الا التراب, آدم کے بیٹے کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, دنیا کی دولت اس کا پیٹ بھر نہیں سکتی. پاگل ہو جاتا ہے. اور آخر میں یہ بھی فرمایا حدیث کے آخر میں بیتوب اللہ علی من تاب، البتہ جسے اللہ توفیق دے دے وہ تھوڑے پر بھی قناعت کر لیتا ہے، جس کی اللہ دستگیری فرمائے، جس کی اللہ توبہ قبول کرے وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرنے والا ہوتا ہے. مال کی مذمت، دنیا کی مذمت تب ہے جب کہ مال کی وجہ سے انسان متکبر بن جائے، فرعون بن جائے، قارون بن جائے، آمان بن جائے، شداد بن جائے، اور وقت کا بش بن جائے، تب ہے مال کی مذمت. لیکن اگر مال آئے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے، مال آئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مال آئے اور کفر کے توڑ کے لیے خرچ کرے، قرآن کی اشاعت کے لیے خرچ کرے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی حاجات کی تکمیل میں خرچ کرے، تو ایسا مال قابل مذمت نہیں، قابل محبت ہے. مال تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس بھی تھا، مال حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی تھا، مال حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس بھی تھا، مال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی تھا، لیکن ان حضرات نے اس مال کو اللہ کے دین کی اشاعت اور حفاظت اور کفر کے قلع قما کے لیے استعمال کیا. ایسا مال تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ وہ مال عطا فرما جو تیرے قرب کا ذریعہ بن جائے، ایسا مال عطا نہ فرمانا جو تجھ سے بوجھ کا ذریعہ بن جائے. بل خیل المسبمہ، اور نشان پڑے ہوئے گھوڑے، جو قیمتی گھوڑے ہوتے تھے ان پر نشان لگا دیے جاتے تھے، تو نشان لگے ہوئے گھوڑے، آج سواریاں، کاریں اور گاڑیاں، یہ گھوڑے کی جگہ آ گئیں. وہ گھوڑے تھے، یہ گاڑیاں ہیں، یہ بھی اسی میں شامل. بل خیل المسبمہ، اور گھوڑے کے بارے میں، بلکہ یوں کہہ لے کہ سواریوں کے بارے میں، حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواریاں گھوڑے تین قسم کے، میں گھوڑے کی بجائے گاڑی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ بات کا سمجھنا آسان ہو اس وقت کے ماحول کے مطابق. فرمایا کہ سواریاں تین قسم کی ہیں، ایک تو وہ سواری جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے وقف ہو، جہاد کے لیے وقف، مدرسہ کے لیے وقف، بیماروں کے لیے وقف، تو یہ تو فرمایا کہ ثواب ہے. دوسری وہ سواری جسے حاصل کیا جائے دوسرے مسلمانوں پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، فخر کے لیے، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے. فرمایا کہ یہ سواری وزر ہے، گناہ ہے. بہت سے لوگ ہیں جو بہتر سے بہتر سواری حاصل کرتے ہیں لیکن صرف نمود و نمائش کے لیے، دوسروں پر فخر کے لیے. آج تو قسطوں پر جو گاڑیاں دینے کا اور گاڑیاں لینے کا سلسلہ شروع ہوا، تو جو کل تک موٹر سائیکل نہیں خرید سکتا تھا آج وہ بھی گاڑی پر پھر رہے. گاڑیاں عام ہو گئیں، مصنوعی انداز میں، جھوٹے طریقے سے اپنی زندگی کے معیار کو بلند کرنے کا ایک طریقہ. یاد رکھیں، چاہے وہ حبیب بینک دے، چاہے وہ الائٹ بینک دے، اور چاہے وہ المیزان بینک دے، جو لوگ مصنوعی طریقے سے، جھوٹے طریقے سے اپنی زندگی کے معیار کو بلند کرنا چاہتے ہیں وہ نبی کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. نبی کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ. نبی کا طریقہ سادگی ہے، نمود و نمائش نہیں ہے. قرضوں پر ایسی گاڑیاں لے لینا اور محض فخر کے لیے، فرمایا کہ یہ وزر ہے. اور تیسری قسم کی سواری کیا؟ جو اپنی ضرورت کے لیے ہو، یا فرمایا کہ کوئی جانور لیے تاکہ ان کی نسل میں اضافہ ہو، کاروبار کروں، تو یہ فرمایا کہ یہ ستر ہے، یہ پردہ پوشی کا ذریعہ ہے. یہ تین قسم کی سواریاں. پانچویں چیز جو ذکر فرمائی، بل انعام، چوپائے، مویشی. جنگل اور دیہات میں رہنے والوں کے لیے چوپائے اور مویشی بڑی زینت کی چیز ہے. ایک جنگل میں رہنے والے اور دیہاتی سے پوچھیں کہ بھینس اور بھینسوں کی کثرت یہ کیسی زینت کی چیز ہے، اور گائے اور اونٹ اور بیل، یہاں تک کہ گدے اور پھر گھوڑے، یہ چیزیں کیسی ان کے لیے زینت کا باعث ہیں. اللہ نے بھی قرآن کریم میں خاص طور پر ذکر کیا کہ میں نے دیکھو تمہارے لیے چوپائے بھی پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے زینت ہے. سورہ نحل میں فرمایا ہینا تری ہونا وہینا تسرہون، تمہاری زینت ہے کس وقت؟ جب تم شام کو باہر سے لے کر آتے ہو باڑے میں گھر میں، اور صبح جب لے کر جنگل میں جاتے ہو تو تمہاری زینت. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، تمہارے لیے چھپاؤں میں جمال ہے، خوبصورتی ہے. کس وقت؟ جب شام کو لے کر آتے ہو اور صبح لے کر جاتے ہو. علماء کہتے ہیں ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ تمہارے لیے مویشیوں میں جمال ہے جس وقت صبح لے کر جاتے ہو اور شام کو لے کر آتے ہو، لیکن اللہ نے شام کو لانے کا ذکر پہلے کیا اور صبح جنگل کی طرف لے جانے کا ذکر بعد میں کیا، اس لیے کہ مقصد بیان کرنا ہے جمال کو. اور چھپایا جب شام کو پیٹ بھر کر اور نہا دھو کر اپنے باڑے کی طرف آتا ہے تو جمال اس وقت ہوتا ہے، اور صبح جب گھر سے یا باڑے سے جنگل کی طرف جاتا ہے گوبر لگا ہوا اور پیٹ بھوک کی وجہ سے ہڈیوں کے ساتھ لگا ہوا، اس وقت جمال نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے جو جمال کا پہلو تھا اس کو پہلے ذکر کیا.
www.dasquran.com.
یوں تو یہ بات سینکڑوں بار دیکھی ہوئی ہے، لیکن ابھی پچھلے دنوں اسی ہفتے پنجاب کا سفر ہوا تو شام کے وقت ہم دیکھتے تھے سڑکوں پر جانوروں کو باڑے کی طرف آتے ہوئے. آج کل بارشوں کی وجہ سے سبزہ بھی بہت، پانی بھی بہت، تو غسل کیے ہوئے اور خوب پیٹ بھرے ہوئے تو واقعی اس قدر خوبصورت لگتے تھے کہ ایک دیہاتی کا اور ان کے مالک کا سر تو فخر کی وجہ سے تن جاتا ہوگا. تو اللہ نے چھپاؤں کا ذکر کیا. بل انعام اور چھپائے، بل حرف اور چھٹی چیز جو ذکر کی وہ کھیتی. کھیتی باڑی ایک کاشتکار کے لیے بہت ہی مرغوب چیز ہے، بلکہ ایسے کاشتکار بھی ہیں جو جنت کا تصور بھی کھیتی باڑی کے بغیر نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں جنت جنت میں کیا کریں گے اگر کھیتی باڑی نہ ہوئی. اس لیے حدیث میں آیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا بھی ایک شخص ہوگا جو جنت میں بھی خواہش ظاہر کرے گا کھیتی باڑی کی، کھیتی باڑی ہو جائے، اس کو وہاں بھی کھیتی باڑی یاد آ رہی ہے، تو اس کے لیے کھیتی باڑی کا انتظام کر دیا جائے گا. لیکن جو کہ ادھر بیج ڈالا ادھر کھیتی تیار. سید اعلی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی حقے کے رسیے نے پوچھا تھا، حقے کا رسیہ تھا، جب بیان کیا کہ جنت میں سب کچھ ملے گا، کہا حضرت حقہ بھی ملے گا؟ فرمایا کہ ہاں حقہ بھی ملے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں آگ کا انتظام دوزخ سے کرنا پڑے گا. تو بل حرف اور کھیتی باڑی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا کی زندگی کا سامان، دنیا ہی میں فائدہ ہوتا ہے، پھر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور زائل ہو جاتی ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہے اچھا انجام. مرد بھی ختم، عورتیں بھی ختم، بیٹے بھی ختم، سونے چاندی کے ڈھیر بھی ختم، گھوڑے بھی ختم، مویشی بھی ختم، کھیتی بھی ختم، لیکن ان چیزوں میں اگر اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا تو وہ ختم نہیں ہوگی، وہ باقی رہے گی. قل انبئکم بخیر من ذالکم، فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، میں تمہیں ایسی چیزوں کی خبر نہ دوں جو ان سب سے بہتر ہیں، عورتوں سے بہتر، بیٹوں سے بہتر، سونے چاندی سے بہتر، گھوڑوں سے بہتر، مویشیوں سے بہتر اور کھیتی باڑی سے بہتر. ہاں اللہ، ضرور بتائیں ان سے بہتر کیا چیزیں ہیں. اللہ نے وہ تین چیزیں بیان کی لیکن سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ وہ بہتر اور افضل چیزیں ملیں گی کن کو. فرمایا کہ للذین اتقوا, ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى, جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور پھر ڈر کر اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتا ہے, اسی کا ٹھکانہ جنت ہے. فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں, ان کے رب کے پاس جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, ایسے باغات ہوں گے جن کے ساتھ ندیاں بہ رہی ہوں گی, ان میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ, اور صاف ستھری کی ہوئی بیویاں. ورضوان من اللہ, اور اللہ کی رضا. مادی نعمتیں بھی ہوں گی, کھانے کی نعمتیں, پینے کی نعمتیں, پہننے کی نعمتیں, دیکھنے کی